ورضانا وسيوزنا تعاشا سبحان الله بحمده سبحان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کے احسانات میں سے جو سب سے بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں کفر کے اندھیروں اور شرک کے اندھیروں سے حفاظت فرمائی ہے اور دین اسلام جیسے عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اس تحفے کی جس طرح اس احسان کی اور اس نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح اس کی قدر اور شکر نہیں کیا جاتا اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ان وجوہات میں جو ایک واضح وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے یہ ہم کو بیٹھے بٹھائے گھر میں ہی مل چکی ہے والدین مسلمان تھے ان کے بڑے مسلمان تھے ان کے بڑے مسلمان تھے اور جب ہم نے آنکھ کھولی اور جو ماحول پایا اسی میں اسلام کی تعلیمات ہمیں روز اول سے ہی ملنا شروع ہو چکی تھی اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ اس کو کسی بھی نعمت کا حقیقی طور پہ اور واقعتاً قدر اور احساس تب محسوس ہوتا ہے جب وہ نعمت اس سے جاتی رہے یا اس کے پاس موجود نہ رہے تو جب وہ تمام نعمتیں موجود نہیں ہوتی تب پتہ چلتا ہے انسان کو کہ اس سے قبل ان نعمتوں کی موجودگی میں کیا کیا آسانیاں اور کیا کیا فائدے اس کو مل رہے تھے ہمارا جو دین اسلام ہے اسلامی اور دنیاوی تاریخ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا کی طرف مبعوث فرمایا تو آدم علیہ السلام وہ پہلے اول شخص پہلے نبی پہلے رسول اور اللہ تبارک و تعالی کے پہلے بندے جنہوں نے اس دنیا کی سرزمین پر سجدہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اللہ کی الوہیت اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت شروع فرمائی یہ بات تو تمام مسلمان جانتے ہیں ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں بہت سارے رسول مبعوث فرمائے ہیں وقتاً فوقتاً ان کو آسمانی تعلیمات عطا کی جاتی تھیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کی جاتی تھی، صحائف دیے جاتے تھے، بعض رسل کو کتابیں عطا فرمائی گئیں اور وہ بہت زیادہ تکالیف سے گزرے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے اور بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر بھی نہیں کیا ہے. ان کو نہ ہم جانتے ہیں نہ ہمارے بڑے جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالی کے علم کامل کے محیط علم میں وہ انبیاء موجود. ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسل. اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ہیں سب کے سب پر ہمارا برابر ایمان ہے. کسی ایک نبی کے اوپر، کسی ایک رسول کے اوپر ایمان میں ایک رتی کی کمی بھی امت محمدی اکلی جائز نہیں. اور یہاں پر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آخری امت ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء و خاتم النبیین ہیں، اور اس سے قبل آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور جن سے ہمارا اختلاف ہے، خواہ وہ یہود ہو وہ نصارہ ہو، وہ اس بات میں زیادتی اور ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ ہم ان کے بعد آنے والے انبیاء خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہیں، ان کی تعلیمات کو وہ قبول نہیں کرتے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہوتے ہیں. لیکن جس طرح درجات نصیب ہوتے ہیں، جس طرح ایک انسان اللہ کا بندہ وہ دینی درجات میں اعلی مقام پر فائز ہوتا ہے، تو اسی طرح پھر اس کے لیے جو آزمائشیں ہیں، جو شیطان کے حملے ہیں، جو فتنے ہیں، وہ بھی اتنے ہی زیادہ شدید ہوتے ہیں، زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ انبیاء کرام وہ معصومین ہوتے ہیں اور ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. ایک موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو شیطان ہے یہ انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اس کے پاس یہ ملکہ ہے، اللہ کی قدرت سے اس کو یہ ملکہ عطا کیا گیا ہے کہ یہ جمادات کی صورت میں بھی آتا ہے اور غیر جمادات محسوسات یعنی جو نظر نہ آتے ہوں اس صورت میں بھی یہ آ سکتا ہے، اور ایسی صورت میں یہ جسم کے اندر گھومتا پھرتا ہے، خون میں ملاوٹ کر کے چلا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بندے ہیں. صحابہ کرام کا مسلک، صحابہ کرام کا مذہب اور صحابہ کرام کا عقیدہ اس حدیث میں بالکل واضح ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو بشر نہیں، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو مشکل کشا ہیں، آپ تو حاجت روا ہیں، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا مقام تو غوث اعظم کی طرح ہے العیاذ باللہ، بلکہ بالکل واضح ہے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اور یہ سوال اسی لیے بنتا ہے کہ صحابہ کرام جیسے خود اللہ کے بندے تھے اور انسان تھے، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح ایک انسان تسلیم کیا ہے اور عقیدے میں موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولکنہ اسلم، میرے جسم کے اندر بھی شیطان داخل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعلیمات کی برکت سے وہ جو شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے وہ اسلام لا چکا ہے، ایمان لا چکا ہے. وہ میرے محترم بھائیوں، آج کل ہم بہت آسانی سے دینی تعلیمات کے بارے میں کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، دین کا کوئی مسئلہ، کوئی تعلیم، کوئی حکم پسند نہ آئے تو اس کے خلاف بھی بات ہو جاتی ہے، اور اپنے مفادات کے لیے، اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے دین کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا. ایک یاد دہانی کے طور پہ اور ایک بھولے ہوئے سبق کی یاد دہانی کے طور پہ ہمیں وقتاً فوقتاً اس بات پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے یہ دین ہمیں کس طرح عطا ہوا ہے، اور اس دین کا ہمارے مسلم معاشرے میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اسلام مبعوث فرمایا اور وحی فرمائی ہے وہ حالات کس طرح کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دینی تعلیم کے پرچار میں اور آگے بڑھانے میں اور امت تک پہنچانے میں کیسی کیسی تکالیف سے گزرنا پڑا ہے، کیسی کیسی آزمائشیں اور نہایت ہی خطرناک اور نہایت ہی ناگفتہ حالات سے گزرنے کے باوجود، کیونکہ دین اسلام برحق ہے اور حق کے راستے پہ جب کوئی چل پڑتا ہے تو پھر کوئی بھی طاقت ہو، کوئی بھی اس قسم کا سازشیں ہوں، کوئی بھی اس قسم کے نقصانات ہوں، لیکن دین اسلام کی یہ حقانیت کی دلیل ہے کہ خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے صحابہ، تابعین و اتباع و ائمہ وہ ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ اسلام کے خلاف جو سازشیں کی جاتی ہیں، اسلام کے خلاف جو دشمنیاں کی جاتی ہیں، اگر یہ سازشیں اور دشمنیاں کسی پہاڑ کے خلاف کر دی جاتی ہیں جو کہ اپنی جگہ سے ہلنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان سازشوں کو دیکھ کے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو جو مقام عطا فرمایا ہے، جو استقامت عطا فرمائی ہے، وہ ایک پہاڑ سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی سے چند ایسے افراد جو ایمان لا چکے تھے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تم چلے جاؤ اور اعلی سے اعلی کاروبار کرو، اعلی سے اعلی نوکری کرو اور خوب پیسے کماؤ، اور جب پیسے تمہارے پاس آ جائیں تو پھر ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے، ایسا نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی میں جو اللہ تعالی کا پیغام سمجھ گئے، اس کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے، ان کو اولین طور پہ جس چیز کا پابند فرمایا ہے وہ احکام شرعیہ ہیں، یعنی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج فرض ہوا تو حج کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن احکام سے روکنے کا کہا، خواہ وہ زنا ہو، وہ شراب ہو، وہ قتل ہو، وہ چوری ہو، ان تمام قسم کے احکام سے ان کو روکا گیا. اور اوامر امر کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ نے جن احکام کی ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے اور جو اعمال ایک مسلمان کے لیے ذخیرہ بنتے ہیں دنیا و آخرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ تعلیم فرمائی ہے. اور صحابہ کرام بھی اس سرزمین پہ انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین اللہ کے بندے ہیں، سب سے بڑے علماء ہیں، سب سے بڑے قراء ہیں، سب سے بڑے حفاظ ہیں، سب سے بڑے مجاہدین ہیں اور سب سے بڑے مبلغین ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت فرمائی، جو ان کو تعلیم فرمائی، جو ان کو احکام اور شرائع سکھائے، پوری دنیا حسرت کی نظروں سے ان کو دیکھتی ہے. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور آپ کی زندگی کو اس طرح ضبط فرمایا، اس طرح قبول فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جتنے بھی میرے صحابہ ہیں، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تم لگ جاؤ، کسی کی بھی پیروی کر لو، اور ان کے اعمال و عقائد، ان کے اوامر و نواہی، ان میں سے کسی کو بھی اپنا لو، اِهْتَدَيْتُمْ. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تم ہدایت کے راستے پر ہی قائم ہو جاؤ گے. میرے محترم بھائیوں، دنیا میں جتنا بھی بڑا استاذ ہو، جتنا بھی بڑا امام ہو، اور جتنا بھی بڑا مبلغ ہو، سکھانے والا ہو، اس کو 99% یقین تو ہو سکتا ہے اپنی تعلیم پہ، اپنے شاگردوں پہ، اپنی تربیت پہ، لیکن 100% تعلیم اور تربیت اور 100% ان کے اوپر اعتماد کرنا، یہ صرف اور صرف نبی کی تعلیمات سے ہی ہو سکتا ہے. صحابہ کرام نے جو دین اسلام کے لیے سٹینڈ لیا ہے، صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو محنت فرمائی ہے، اور جس طرح دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا ہے، دنیا کی تاریخ کے اندر ایسی جماعت نہ ملتی ہے اور نہ ایسی جماعت جیسی کوئی اور جماعت نظر آتی. یہ جو دین اسلام ہمیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے ملا ہے، اس دین اسلام کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو محنت فرمائی ہے، جو تکالیف برداشت کی ہیں، اور جس طرح کٹھن مراحل سے گزرے ہیں، اسلامی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. اس دین اسلام کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو مراحل برداشت کیے ہیں، لیکن دین اسلام کی تعلیمات میں ایک انچ ٹس سے مس اور آگے سے پیچھے ہونے کی گنجائش پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کو قبول. بے شمار صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں خاص طور پہ محدثین نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، طلحہ ہیں، ابو دردہ ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، جابر ابن عبداللہ ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ صحابی جن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس کو اختیار ہوئی، وہ اس کے بعد اسلام کا ایک مینار اور روشنی کی ایک کرن بن کے دنیا میں ثابت ہو چکا ہے. اور صحابہ کرام نے پھر جو جماعت تیار فرمائی ہے، اور جن لوگوں کو صحابہ کرام نے سبق پڑھایا ہے، جن لوگوں کو صحابہ کرام نے تربیت کی ہے، اسلام کے اندر ان کو تابعین کہا جاتا ہے. اور پھر تابعین میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ملک عطا فرما دیے کہ تابعین احادیث کے بھی حافظ ہوتے تھے، قرآن کے بھی حافظ ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ ان کو یاد ہوتی تھی، اور ایک ایک چیز سے وہ واقف ہوتے تھے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب فتنے شروع ہوئے، اسلام کے خلاف سازشیں شروع ہوئی اور قسم قسم کے اسلام کے خلاف ایسے پروپیگنڈے کیے گئے کہ اسلام کی شکل کو مسخ کرنے کی کوشش میں، لیکن تابعین نے اور ان کے اساتذہ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تابعین میں جو شخصیات پیدا فرمائی ہیں اور دینی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے اور ائمہ کی تربیت کرنے کے لیے جو ایک جماعت پیدا فرمائی ہے، ان میں بعض تابعین ایسے ثابت ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرق صرف اتنا ہے کہ جو ان کے استاد ہیں وہ صحابی ہیں اور یہ صحابی نہیں، اتنے اعلی علم پہ وہ فائز ہو چکے ہیں. اور یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہا. اسلام کا مرکز مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، اور اسی طرح بغداد، اسی طرح قاہرہ، اسی طرح دمشق اور کوفہ، یہ تمام وہ اسلام کے مراکز تھے جو اس وقت موجودہ دنیا میں سب سے زیادہ ماڈرن شہر تھے، اس وقت موجودہ دنیا میں سب سے زیادہ مہذب آبادی تھی اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ رہتے تھے، پائے جاتے تھے. علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ حروب قادسیہ یعنی ایران کی جنگ، وہ جنگ جو ایران کے بارڈر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی ہے، اس میں تقریباً 800 صحابہ کرام ایسے شہید ہوئے ہیں جو کوفہ کے رہنے والے تھے. اسی طرح ایک اور مقام پہ لکھا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ کوفہ کے اندر رہنے والے جو صحابہ کرام تھے ان کی تعداد 1400 سے زائد تھی، اور ان 1400 میں 70 صحابہ کرام ایسے تھے جو بدریین تھے، یعنی جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو پہلے پہلے اور سب سے آگے نمبر لے جانے والے ہیں ان کی شان سب سے الگ ہے اور سب سے اعلیٰ ہے. اور بدر میں کس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور وہاں پہ خون بہانا اور جان اسلام پہ قربان کرنے سے کوئی دریغ نہیں کیا. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ کے نہایت محبوب صحابی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان پہ اعتماد بھی فرماتے تھے، ان سے مشورہ بھی فرماتے تھے، خاص طور پہ جہاد کے معاملات میں. اور شوق ایسا تھا ان کو جہاد کا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ متعدد مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور فرماتے کہ مشرکین اور کفار نے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہیں، آج فلاں کو قتل کیا ہے، فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے جہاد کی تاکہ ہم ان سے بدلہ لے سکیں اور ان کی اصلاح کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہیں، ابھی اجازت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہیں ملی. اسی طرح بے شمار صحابہ کرام ہیں کہ آج جو ہمیں دین ملا ہے، ہمیں اسلام ملا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اس میں ان صحابہ کرام کا خون شامل ہے، یاد رکھیے. احد کے جنگ میں، احد کے موقع پہ صحابہ کرام نے جس طرح اسلام کا دفاع فرمایا ہے اور جس طرح اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مدینہ منورہ جو اسلام کا سرچشمہ ہے اور جہاں سے اسلام کی روشنی ابتدا میں ٹمٹما رہی تھی اور ابھی اس کا شعلہ بلند ہو رہا تھا، اس وقت بھی کوشش کی گئی کہ اس اسلام کے شعلے کو ختم کر دیا جائے، نور کو بجا دیا جائے، اور لاؤ لشکر کے ساتھ باقاعدہ حملہور ہونے کے لیے شہر پہ آ گئے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمارے اسلاف میں صحابہ کرام کو ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا ولولہ عطا فرمایا کہ جان کٹا دی، سینے پہ تیر کھا لیے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. لیکن اسلام کے خلاف کسی قسم کا کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کیا، قبول نہیں فرمایا ہے. میرے محترم بھائیوں، مجھے معلوم ہے کہ الحمدللہ یہاں جو حضرات تشریف لاتے ہیں اس مجلس میں، وہ یقیناً ان تمام باتوں کو جانتے ہیں اور الحمدللہ دینی تعلیمات سے سرشار ہیں. لیکن میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ کبھی کبھار ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اس پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ یہ جو ہمیں دین عطا ہوا ہے، جو تعلیمات عطا ہوئی ہیں، جو بہترین قسم کے ہمارے دین اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہوتے ہی ہمیں گھر میں عطا فرما دیا ہے، اس دنیا میں ایسے افراد بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے گردنیں کٹائی ہیں، اس دنیا میں ایسے افراد بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے اپنے سینوں پہ ریت کی گرم ریت برداشت کی ہے، ٹھنڈی برف برداشت کی ہے، کوڑے برداشت کیے ہیں، نیزے برداشت کیے ہیں. اور ایک موقع پہ تو صحابی کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، ایک پیر الگ اور دوسرا پیر الگ اونٹ کے ساتھ، اور پھر اس اونٹ کو چلایا گیا اور وہ جسم درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن صحابی نے اسلام سے برات کا اعلان نہیں کیا. میرے محترم بھائیوں، جو ہمیں گھر کے کمفرٹیبل ماحول میں اور آسانی کے ماحول میں اللہ تعالی نے جو دین اسلام کا نعمت عطا فرمائی ہے، ایک ایک مارکے میں ایک ایک لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں دین اسلام کا دفاع کرنے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی دین اسلام بہت وسیع ہے اور دین اسلام مولویوں نے اس کو تنگ کر دیا ہے، اس میں مشکلات پیدا کر دی ہیں، اور جیسے آج کل نئی روشنی کے حامل لوگوں کا ایک فاسد خیال ہوتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں اور یہی کامل اسلام ہے اور یہی کامل دین ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور یہ وہی مقام ہے اللہ تعالی نے جہاں فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ وضلہ اللہ علی علم، کہ آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا رب بنا لیتے ہیں اور جیسا ان کا دل چاہتا ہے اس طرف وہ موم کی ناک کی طرح دین کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آج میں اس مختصر مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ایک پس منظر رکھنا چاہتا ہوں، ایک بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آج کے بعد آپ کے سامنے کوئی دینی تعلیم بیان ہو رہی ہو، کوئی مسئلہ بیان ہو رہا ہو، کوئی فقہی جزیہ بیان ہو رہا ہو، تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ اس کے پیچھے کتنی محنت کی گئی ہے اور اس کے اوپر کتنا غور و خوض کیا گیا ہے اور دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو جاننے کے لیے اس میں کتنی کوشش کی گئی ہے کہ آج زمانہ اس کو سن کے اور اس کو پڑھ کے حیران و پریشان رہ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور یقیناً کامل تربیت فرمائی، اور وہ صحابہ کرام اتنے بہترین اعلی مقامات پہ فائز تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ وہ چار دانگ عالم میں پھیل گئے اور پوری دنیا کے اندر دین اسلام کا پیغام پہنچا دیا انہوں نے. اور اسی کام کے اندر، دین اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے کے اندر، مختلف مقامات پہ اسلامی ریاست کو، اسلامی خلافت کو، مسلمانوں کی بستیاں آباد کرنی پڑی، مصر کی طرف بھی، اسپین اندلس کی طرف بھی، ایران کی طرف بھی، شام کی طرف بھی، عراق کی طرف بھی. اور ان بستیوں میں جو سب سے زیادہ بڑی بستی جسے صحابہ کی چھاونی بھی کہا جاتا ہے، یعنی جہاں باقاعدہ فوج کا، اسلامی عسکر کا ایک مرکز ہوتا ہے، اس کو کوفہ کہا جاتا ہے، ایک شہر کوفہ کہلاتا ہے. اور اہل کوفہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ایسا صحابی طلب کیا جو دین اسلام کی تمام تعلیمات کو بخوبی جانتا ہو اور اس کو آگے بڑھانے کی اس میں صلاحیت بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ سے خوب واقف ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ کے حوالے کیا اور فرمایا، یا ایہا الناس قد آثرتکم بھی، اے لوگوں مجھے عبداللہ ابن مسعود کی بہت ضرورت ہے، لیکن میں اپنے اوپر آپ لوگوں کو ترجیح دے کے ان کو آپ کے ساتھ وہاں بھیج رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے دین اسلام کی جو تعلیم تھی، دین اسلام کے احکام تھے، قرآن و سنت کے جو انوارات تھے، وہ اس طرح وہاں کے لوگوں کو منتقل فرمائے کہ ایک موقع پہ آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ تشریف لے جا رہے تھے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فوت ہو چکے تھے. جب کوفہ کے قریب پہنچے تو 5000 کے قریب فقہا اور محدثین اور علماء حضرت علی رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے کوفہ سے باہر نکلے. اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول ہے، رحم اللہ ابن ام عبد ملا هذه القريه علما وعملا، اللہ تعالی ابن ام عبد کو اعلی درجات عطا فرمائے. ابن ام عبد کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے تو اس شہر کو علم اور عمل سے بالکل بھر دیا ہے. بڑے بڑے علماء کرام ہوئے ہیں، اسود ہیں، علقمہ ہیں، اور سعید ابن المسیب ہیں، اور یحیٰ ابن معین ہے، بے شمار علماء ہیں ایسے کہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تعلیمات سے سرشار ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی وہ تعلیمات آگے بڑھانا، مسلمانوں کے اندر اس کو پھیلانے کے لیے کوشش شروع کی. اور انہی بزرگان دین میں جو ان تعلیمات کو آگے بخوبی لے چکے اور آگے بڑھانے کی صلاحیت ان میں بکمال پائی گئی، تین شخصیات ایسی ہوئی ہیں کوفہ میں جن کو پوری دنیا نے تسلیم بھی کیا ہے اور پوری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا اور عبداللہ ابن مسعود نے پھر اپنے شاگرد تیار کیے، ان کے علوم کے صحیح معنوں میں یہ امین ہوئے ہیں. اس میں ابن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کا نام آتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور تیسرے کہا جاتا ہے کہ وہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ ہیں. اور ان تینوں میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم کے اندر جو اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. وفی طلعت الشمس ما یغنیک عن زحلی، ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ جب سورج نکل آتا ہے تو پھر زحل کی روشنی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. تو جب کہیں سورج ہو، کہیں نور کا سرچشمہ ہو، اور کہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے انسان اور عالم موجود ہو، تو پھر اس کی موجودگی میں باقی علماء ان کا ذکر، اگرچہ وہ کامل ہیں اور یقیناً اسلام کے اعلیٰ ترین علماء ہیں، لیکن امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے بے شمار شاگرد ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے 40 ایسے شاگرد یا ساتھی ہوتے تھے، کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک مجلس ہوتی تھی. کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام میں جو دوسرا شورائی نظام نافذ فرمایا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کسی بھی مقام پہ اپنی آراء کو ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مسئلے پہ ایک مہینے سے زیادہ بحث ہوتا رہا، مباحثہ ہوتی رہی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اس مسئلے میں کون سے دلائل پر عمل کرنا چاہیے. 1,70,000 سے زیادہ مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان مجلسوں سے استنباط ہو چکے ہیں, اور 30 سال سے زائد کا عرصہ اس میں لگا ہے. کتنی محنت, کتنی کوششیں, اور ان کے شاگردوں میں جو لوگ موجود ہیں وہ سب اسلام کے ائمہ ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں, داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ابن ابی زائدہ ہیں, اور فضیل ابن عیاض ہیں. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو آج کے زمانے کے حساب سے ائمہ مانے جاتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں یہ موجود ہوتے تھے, اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کے جتنے بھی علوم تھے, جتنے بھی احکام تھے, جتنے بھی مسائل تھے, ان کو ان کے شاگردوں نے قلم بند کر لیا, محفوظ کر لیا ہے. اور آج بھی آپ اگر کسی اسلامی ادارے میں جاتے ہیں, کسی اہل حق عالم کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں, تو وہ مسئلہ آپ کو جو بتائے گا وہ انہی ائمہ کے بتائی ہوئی روشنی میں بتائے گا. بس اتنا فرق ہے کہ کچھ لوگ وہ اس راستے سے ہٹ کے وہ افراد کا شکار ہو گئے اور کہنے لگے کہ دین اسلام میں بڑی وسعت ہے, انہوں نے بدعات شروع کر دی, انہوں نے توحید کا راستہ چھوڑ دیا, سنت کا راستہ چھوڑ دیا, اور کرتے کرتے آخرکار ایسے مقام کو پہنچے کہ وہ قبر کو سجدہ کرنے کو بھی تیار, کسی بابے کو بھی سجدہ کرنے کو تیار, کسی پیر صاحب کے آگے سر جھکانے کو بھی تیار, اور اسی طرح نہ جانے کس کس قسم کی بدعات, اس لیے کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے. دوسرا ایسا فرقہ پیدا ہوا جن کو حسد ہوا, جنہوں نے دشمنی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ یہ جو بزرگان دین نے دین اسلام میں محنت کی ہے اور مسائل کا استنباط کیا ہے اور صحابہ کرام کی شاگردی اختیار کی ہے, ہم ان کو نہیں مانتے. آج کل ایسے لوگوں کو غیر مقلد کہا جاتا ہے, یہ حقیقت میں صحابہ کے دشمن, حقیقت میں تابعین کے دشمن اور ائمہ کے دشمن ہیں. اور پھر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل اہل حق کے ساتھ دشمنی کرتے کرتے اب معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ ائمہ اور تابعین کے ساتھ بھی دشمنی کرنا ان کے لیے کوئی دور کی بات نہیں ہے, باقاعدہ ان کے خلاف بھی تان, ان کے خلاف بھی غلط قسم کی باتیں لکھی جا چکی ہیں. میرے محترم بھائیوں, یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سا, نہایت ہی اختصار کے ساتھ ایک پس منظر رکھا ہے کہ آج اگر کوئی عالم آپ کو کوئی دینی مسئلہ بتاتا ہے, آج اگر کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے, آج کوئی محدث آپ کے سامنے سنتیں بیان کرتا ہے, تو یہ ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں. اس کے اوپر کئی سال محنت ہوئی ہے, اس کے اوپر صدیاں لگ چکی ہیں, اور اس کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہترین عالم سے لے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے کامل صحابی تک تمام لوگوں نے محنت فرمائی ہے, اور ہر قسم کے فاسد سے, ہر قسم کے سازشی سے, ہر قسم کے دشمن سے, ہر قسم کی بدعتی سے, ہر قسم کے دین میں ملاوٹ کرنے والوں سے بے شمار قربانیاں دے کے, بے شمار محنتیں کر کے آج الحمدللہ ہم کو جو دین پہنچایا کامل ہے, محفوظ ہے, اپنی اصل حالت میں ہے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات میں سے ہے. ہمیں اس دین کو امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھنا ہے, اس کی تعلیم کو آگے بڑھانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. آج کے بعد کوئی بھی دینی معاملہ ہو, کوئی بھی دینی مسئلہ ہو, اگر ہمارے اس پس منظر میں یہ بات معلوم ہو کہ کس طرح ہم تک یہ پہنچائی گئی ہے, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے آئندہ کبھی اس کی ناقدری نہیں ہوگی. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمدللہ رب العالمین. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے, جو کسی غم میں ہیں، صدمے میں ہیں، کسی بھی مشکل میں ہیں، قرض کے دباؤ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے ان کی دادرسی فرمائے. جو بیماران ہیں اللہ تعالیٰ غیب کے خزائن سے صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، حضرت والد صاحب کے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.